پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم جب قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے حالات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں وہ تو قوم عاد ثمود تھی پرانی قومیں اور انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اس لیے ان کے اوپر یہ شامت آئی, اور ہم تو جو جی چاہیں کریں کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوش سے رہو, بے خوف نہ ہونا, اب بھی پکڑ ہو سکتی ہے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں, یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. پکڑ تو کسی وقت بھی ہو سکتی اور کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نیچرل ڈیزاسٹر جب آتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف تھرڈ ورلڈ میں آئیں, وہ ہر ملک میں آ جاتے ہیں, وہ ترقی یافتہ علاقوں میں بھی آ جاتے ہیں اور بیکورڈ علاقوں میں بھی آ جاتے ہیں. تو اصل کرنے کا کام کیا کہ انسان اس زمین پر اکڑ کے نہ چلے, عاجزی کے ساتھ چلے اور قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ سے بھلائی کی توقع رکھے, جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے, بے خوف ہو کر نہ جیے, ڈرتا رہے. اور یہی ڈر تو تقویٰ ہے کہ کہیں ایسا کام نہ ہو جو اللہ کو ناراض کر دے. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. اور کیا ان لوگوں کو جو پچھلے اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر باقی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ لیکن لوگ عام طور پر کسی بھی مصیبت کو دوسرے کی بات, somebody else's problem سمجھ کر خود اپنی زندگی میں محو اور مگن رہتے ہیں. لیکن انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آس پاس کہ کس طرح مختلف لوگوں پر حالات بدل جاتے ہیں. خوشحال لوگ انتہائی بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں, بعض اوقات انتہائی غریب اور فقیر لوگ انتہائی مالدار اور نعمتوں میں کھیلنے والے ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. نہ کوئی ہمیشہ صحت مند رہ سکتا ہے, نہ ہمیشہ جوان رہ سکتا ہے, نہ ہمیشہ مالدار رہ سکتا ہے, نہ ہمیشہ خوشحال ہو سکتا ہے. ہر آن تبدیلیاں ہو رہی ہیں. کل یوم ہوا فی شان, ہر روز ایک نئی حالت ہوتی, ہر روز ایک نیا سورج نکلتا ہے, نئی جگہ سے نکلتا ہے, نیا اینگل ہوتا ہے, ایک نیا دن ہوتا ہے. لہذا جو دن بھی ملے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کریں اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جو اس کو ناراض کرنے والی ہو. اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یعنی وہ پچھلے قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن وہ اس کو اپنے سے ریلیٹ نہیں کرتے. وہ انہیں پرانی کہانیاں اور پچھلے دور کے قصے سمجھ کر پڑھتے ہیں, جبکہ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا کہ لوگوں اس سے سبق لو, تاریخ سے سبق لو, اور وہ نہ کرو جو ان لوگوں نے کیا. آپ دیکھیے کہ قوم شعیب جو تھی وہ ناپتول میں کمی کرتی تھی, اب بھی بہت سی قومیں ناپتول میں کمی کرتی, لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کی پکڑ دور نہیں ہوتی. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں, ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے. انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ انسان جب حق کو جھٹلا دیتا ہے تو پھر جتنے چاہیں دلائل ساتھ آ جائیں مانتا ہی نہیں. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, جو نہیں مانتے پھر ان سے توفیق چھین لیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها. پھر ان قوموں کے بعد جن کا اوپر ذکر گزر چکا اسی سورۃ الاعراف میں, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا, یعنی ان کو مانا نہیں, جادوگری قرار دے کے ٹالنے کی کوشش کی. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا, کیسے یہ ڈوبے تھے اس سمندر میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے فرعون, میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل معموریت لے کر آیا ہوں، واضح نشانی لایا ہوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے۔ فرعون نے اس بات کو الٹا مانا پہنایا۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اجدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یعنی معجزات کو کیا بتایا؟ جادوگری۔ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو کہ میں انہیں واپس لے جاؤں ان کے گھر فلسطین کے علاقے میں، اور صحرا میں ان کی تربیت ہو، اور اپنا یہ وہ کام کرے، مشن پورا کرے جس کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا اور جس کے لیے ان کے اندر رسول بھیجے گئے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیا جاتا ہے، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو فرعون کے ساتھیوں اور ان کے درباریوں نے کیا کہا؟ کہ یہ ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ عجیب منطق۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے، روک لیجئے، اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ موسیٰ اور ہارون انتظار میں ہیں اور اتنی دیر میں پوری تیاری کر لی مقابلے کی۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جادوگروں نے۔ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہو گئے، یعنی تم میرے قریب ترین ہو جاؤ گے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا، پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے، اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا یہ حال ہوا گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ لیکن فرعون اور اس کے سردار وہ نہ مانے، حالانکہ ایک ہی طرح کا معجزہ تھا جو سب کے لیے تھا، لیکن کچھ مان گئے اور کچھ نہیں مانے، اور دونوں میں فرق ہے۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ہی مان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ میری اجازت کے بغیر، کیونکہ وہ خود کو خدا جو سمجھتا تھا۔ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دار السلطنت میں کی، تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے ربی کی طرف ہے، کوئی بات نہیں، کاٹ دو تم۔ یہ ہوتا ہے ایمان، کہ جب حقیقی ایمان دل کے اندر اترتا ہے تو پھر اس راستے کی کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی۔ اتنی بڑی دھمکی، لیکن انہوں نے اس پر بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑا کہ کوئی بات نہیں۔ آج آپ دیکھیں ہمارا ایمان کیسا ہے، چھوٹی سی ابھی کوئی بات جس کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا، صرف توہمات کی بنا پر، خوف کی بنا پر ہم اللہ کی اطاعت سے نکلتے چلے جاتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے، یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے، ہم ان کی خبر لے لیتے ہیں۔ متکبرانہ باتیں تھیں نا یہ سب حق کے مقابلے میں، اور جب وہ کر رہا تھا تو اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے بے دریغ کر گیا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ غلطی پر کون تھا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اب یہ بھی بہت غور کے قابل نکتہ ہے، فرعون جو کچھ کر رہا تھا وہ ایک سیاسی مسئلہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مار ڈالے، اور اس نے پورے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جب ایک طرح سے وہ جادو کا جب مقابلہ تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے حواری بھی اس کے ساتھ تھے، حق سامنے نظر آ رہا تھا لیکن وہ قبول نہیں کر رہا تھا، نہ اس کے ساتھی قبول کر رہے تھے ضد اور عناد کی وجہ سے۔ تو بجائے اس کے کہ حق دیکھ کر مان جاتے، جھک جاتے، جسے پہلے ذکر ہوا نا کہ بأسا و ضرا آتی ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹے، تو یہاں بھی ایسا چیلنج اس کے سامنے آیا تھا جس کا کوئی توڑ نہیں تھا اس کے پاس، اس کے تو سارے جادو بیکار ہو گئے، پورے تیر انچر سارے کے سارے نگل گئے، کچھ بھی میدان میں نہیں باقی رہا، کوئی چیز تھی نہیں جس پر اب وہ گھمنڈ کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عاجز نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اجتماعی طور پر بدلہ لینے کا سوچا کہ ان کی ہم جینوسائڈ کر دیتے ہیں، ان کے بچوں کو مار ڈالتے ہیں، نسل ختم کرتے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ بنی اسرائیل کو سب کو مل کر ایک مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، لہذا ہم کو جلوس نکالتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تلقین کی؟ یہ جو بھی سازشیں کر رہے ہیں تمہیں ضرورت ہے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد مانگ لو جو سب سے طاقتور ہے، وہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اگر ہم کمزور ہیں تو ہمارا رب تو طاقتور ہے، اس لیے اس کی مدد مانگو۔ اور ہر مومن کا یہی شعار ہونا چاہیے، جہاں وہ کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور پائے وہاں وہ کیا کرے؟ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے مدد چاہے، اور رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور یہ دعا کرتے ہوئے اور مدد مانگتے ہوئے صبر سے کام لے، اور اس دوران حق کا راستہ نہ چھوڑے، ایمان کو خیر باد نہ کہے، اپنے موقف سے نہ ہٹے، جس نیکی کا، جس اچھائی اور خیر بھلائی کا اس نے ارادہ کیا ہے اس پہ جمع رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بار بار صبر کی بات آ رہی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، تو غلامی کی زندگی ہو یا کوئی قومی مسئلہ ہو یا کسی بڑے کی سازش کا اندیشہ ہو، تو انسان کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہے کہ جا کر اس سے فریاد کرے، اس سے مدد مانگے، اور اللہ مدد پہ پوری طرح قادر ہے۔ والعاقبت للمتقین، اور انجام تقوی والوں ہی کے حق میں اچھا ہے۔ تو کامیابی کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ کون ہوتا ہے متقی؟ کہ اگر کوئی اس کے خلاف سازش بھی کرے یا اس کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی برتے یا اس کے ساتھ زیادتی کرے، تو وہ صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے، صبر کے ساتھ حق پر قائم رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، بنی اسرائیل نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پہ بھی ستائے جا رہے ہیں، یعنی یہ جو سازش تھی نئی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہو چکا تھا کہ ان کی آبادی کو کم کرنے کی فرعون نے سازش کی تھی۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ اب دیکھیں وہ منفی باتیں کریں، موسیٰ علیہ السلام مثبت باتیں کر رہے ہیں، وہ پریشان کن باتیں کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام حوصلہ مندی کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایک لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی بھی پریشانی کو دیکھ کر لیڈر خود پینک ہو جائے اور قوم اس کو سہارا دینے لگے کہ آپ اٹھیں اور ہمیں لے کر چلیں، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، یہ تو ہمارا رائٹ ہے، فار گرانٹیڈ لیتے، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فالے بٹ ٹھہراتے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہم پر مشکل آئی۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے، یہ حقیقت نہیں جانتے تھے. انہوں نے موسیٰ سے کہا، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو جو بھی کر ہم نہیں مانیں گے. تب جو شخص اتنی ڈٹائی کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے کون سی دلیل کارگر ہو سکتی؟ کوئی بھی نہیں. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور بڑے ہی مجرم لوگ تھے. اللہ چاہتا تو ایک ہی دن میں ان سب کو اسی وقت پکڑ لیتا جب انہوں نے اتنی ہٹ درمی دکھائی، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں، وہ لوگوں کو مہلت بھی دیتا ہے اور پکڑتا بھی ہے، مہلت بھی دیتا ہے پکڑتا بھی. اور ہر شخص کی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ تکلیف دہ وقت آتا ہے پھر اچھا وقت آتا ہے، پھر تکلیف دہ آتا ہے پھر اچھا آتا ہے، تاکہ انسان پوری طرح اپنے رب کی طرف پلٹ آئے. لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کی ہر چیز میں ٹڈیاں دوڑ رہی تھیں، چوہے کپڑوں میں، لباس میں، جسم میں، اور ہر چیز میں، جیسے اناج وغیرہ میں جو سسریاں ہیں وہ بھی جوئیں کی ایک قسم بن جاتی. پھر اسی طرح ہر طرف مینڈک کچھ پھدکتے پھر رہے تھے، اور تالابوں میں، پینے کے پانی میں، ہر چیز میں خون ہی خون. یعنی اتنی حالت مشکل ہو گئی. تب کیا ہوا؟ جب کبھی ان پہ بلا نازل ہوتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. خود نہیں کرتے تھے، موسیٰ کو کہتے تھے آپ دعا کرو، اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے، جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے. یعنی کہتے، یعنی یہ ساری مصیبتیں باری باری آئی تھی، جب ایک مصیبت آتی تو پھر آ جاتے موسیٰ کے پاس، دعا کرے اگر اب یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم بہت اچھے ہو جائیں گے، لیکن پھر جب مصیبت چلی جاتی دوبارہ سابق روش پہ آ جاتے، پھر دوبارہ 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 وہی کام. یعنی وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کرتے تھے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک قوم کا زوال ہوتا ہے اور دوسری قوم جو کمزور تھی وہ اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہوتی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، جو پیغمبروں نے بتایا وہ کرتے رہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا وہ اس پر عمل کرتے رہے. اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے، یعنی بلند عمارتیں اور اس پر بیلیں اور مختلف چیزیں سجاوٹ کی. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی، بت پوج رہی تھی. کہنے لگے، ہے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہے. موسیٰ نے کہا، تم بڑی نادانی کی باتیں کر رہے ہو، یہ کیا ہو گیا تم کو؟ یعنی اللہ نے تم کو نجات دی ہے اتنی بڑی مشکل سے اور تم یہاں آ کر فوراً ہی منکر ہو گئے. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، یعنی شرک جو ہے اس کے تو کوئی پاؤں ہی نہیں، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. اور بنی اسرائیل کو آزاد کیوں کرایا گیا تھا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ وہ اللہ کی بندگی کر سکیں، تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکیں. تو ان کا حال کیا ہوا کہ یہ خود بتوں کے گرویدہ ہو گئے اور بتوں کی فرمائش کرنے لگے. یعنی آپ خود سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر کیا انعام کرنا چاہتا ہے اور وہ کس پستی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بت کیا تھے؟ یہ دنیا کی ظاہری زینت اور رونق کی علامت. وہ تو ایک قوم تھی نا جو باقاعدہ بتوں کو پوج رہی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز بت بن جاتی ہے جس کو انسان اپنی زندگی میں اتنا امپورٹنٹ قرار دیتا ہے کہ پھر اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی خدمت پسے پش چلی جاتی ہے، پیچھے چلی جاتی ہے. ہر شخص نے کوئی نہ کوئی بچڑا پال رکھا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایسا بت ہوتا ہے کہ جو اس کو اللہ کی طرف جانے سے روک دیتا ہے، جو اس کے دل میں اللہ سے بڑھ کر جگہ پکڑ لیتا ہے. یہاں تقویٰ کیا ہے؟ ایسے تمام بتوں کو پاش کر کے توڑ کر ایک اللہ کا بننا اور اس کے فرما بردار ہونا. بنی اسرائیل کو تو دنیا سے شرک مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور بنی اسرائیل خود شرک کی گرویدہ ہو گئی. آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں بھی تو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا. کیا ہم ان کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکیں؟ لیکن آج حال کیا ہے ہمارا کہ ہم دنیا کے معاملات میں دوسروں سے پیچھے نہیں، شاید آگے ہی ہوں گے، کہ ہماری ساری انرجیز، سارا وقت اور ساری محنت صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگ رہی. پھر موسیٰ نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. اس نے تمہیں کتنے انعام دیے اور تم کیا معاملہ کر رہے اس کے ساتھ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تم کو نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کی مقرر مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے بھی طور پر بلایا گیا تھا اور اس کے بعد کتاب دینے کے لیے بھی طور پر بلایا گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کتاب کے مطالعے کے لیے، کتاب لینے کے لیے، انسٹرکشنز لینے کے لیے کہاں جایا جائے؟ پہاڑ پر، ہائی رائزز. مراد اس سے یہ ہے کہ یہاں ہم میں سے ہر شخص کو جب کوئی اہم ترین کام کرنا ہو تو اس کے لیے سیکلوژن ضروری ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بات سننا اور سیکھنا ضروری ہے. مثلا ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی تلاوت لگا لیں اور سنتے رہیں، یہ پیسیو لسننگ ہے. آپ کھانا بنا رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، اچھا ہے، فضول باتیں سننے سے بہتر ہے تلاوت سننے. اسی طرح آپ واک کر رہے ہیں، آپ کوئی لیکچر سن رہے ہیں. اسی طرح آپ سونے جا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، آپ کچھ سننا شروع کر دیتے ہیں. کچھ وقتی فائدہ ہوگا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ گہری نیند سو جائیں گے. اسی طرح وقتی فائدہ ہوگا، آپ چلتے پھرتے کچھ برکت حاصل کر لیں گے قرآن سن کر. لیکن علم کے لیے کیا ضروری ہے؟ یکسوئی، سنجیدگی، توجہ اور سب چیزوں کو چھوڑ کر. اب مثلاً آپ سب کے اس وقت گھروں میں کام ہوں گے، لیکن گھروں کے سارے کام آگے پیچھے کر کے اس وقت کو آپ خاص نکال کر یہاں آ کر بیٹھتے ہیں. اس بیٹھنے میں اور ساتھ گھر کے کام کاج کرتے، ادھر ادھر آتے جاتے سننے میں بہت بڑا فرق ہے. کیونکہ آپ آدھی بات سنتے ہیں، پھر آپ کا توجہ کہیں اور چلی جاتی، پھر آدھی سنتے ہیں. اب بعض وقت کنیکشن ہی صحیح نہیں بنا سکتا، اور بعض وقت ہو سکتا الٹا معنی سمجھ رہے ہوں. تو اللہ کا کلام سمجھنا ایک اہم ترین فریضہ ہے زندگی میں. قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا جاننا، اللہ کا مطلوب، اللہ کی مرضی اور مطلب کو جاننا ہم سب کے لیے لازم ہے، اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کسی نہ کسی طور پر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں ملی؟ پہلی وحی کہاں ملی؟ غار حرا. اب آپ سوچئے کہ آپ کو اس کتاب کے پڑھنے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، کسی طرح کی بھی کوئی خدمت کرنی، تو اس کے لیے آپ کون سا ایسا پلان بنائے ہوئے ہیں؟ کون سا ایسا وقت کا چنک، خواہ وہ دن میں ہو، چاہے وہ سال کا کچھ حصہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح. ہر شخص کا اپنے اپنی ایک پلاننگ ہوتی. کیا آپ سال کے کچھ دن مقرر کر سکتے ہیں سیکلوژن کے لیے؟ آپ دن کا کوئی حصہ مقرر کر سکتے ہیں؟ آپ ویک کا کچھ ایک حصہ مقرر کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اس مشورے پر عمل کر لیں تو آپ اتنا کچھ اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ سکتے ہیں کہ جو اس زندگی کے ہنگامے میں، روز مرہ کی مصروفیات میں کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا دماغ دیا، اتنا کچھ عطا کیا ہے، اور ہر شخص یونیک ہے، اس کے پاس ایک یونیک آئیڈیا ہے. لیکن وہ سب کچھ آئیڈیا انسان دماغ میں لے کے کیوں مر جاتا ہے، کیوں چلا جاتا ہے دنیا سے؟ کیونکہ اس نے اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالا. اپنے لیے سے مراد اپنی آخرت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، اس کے دین کے لیے. ایسا وقت کہ جو سارے ہنگاموں سے انسان کو الگ کر دے جس میں یکسوئی ہو. مثلا آپ سارا ویک بزی رہتے ہیں, ویکینڈ پہ ایک دو گھنٹہ ایسا نکالیے جس میں آپ بالکل اکیلے ہو جائیے, اور اس میں اپنا کوئی ایک پروجیکٹ شروع کر لیجئے, کوئی لکھنے کا, کوئی بنانے کا, کوئی کسی بھی طرح کوئی خدمت خلق کا, کوئی بھی جو آپ کا پیشن ہے, اور آپ اسے ریگولرلی کرتے جائیے اور آپ دیکھیں گے کہ بہترین چیز تیار کر لیں. مثلا آپ نے بلوغ المرام کتاب دیکھی ہوگی, کس کی لکھی ہوئی؟ ابن حجر الاسقلانی کی. کیسے لکھی تھی انہوں نے؟ آپ کو پتہ یہ کتاب اتنی زیادہ پڑھی گئی ہے پاکستان کے بہت سے مدارس کا یہ سلیبس ہے کہ ہر طالب علم جو دین پڑھتا ہے وہ بلوغ المرام ضرور پڑھے. بہت کچھ ہے اس میں, بہت جامع مجموعہ ہے حدیث کا, فقہ بھی ہے. ابن حجر الاسقلانی کو ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنے بچے کو دین سکھائیں, تو انہوں نے اس کے لیے حدیثوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیا, اور یہ چاہا کہ وہ مختلف موضوعات پر چیزیں اکٹھی کر کر کے اس کو پڑھاتے جائیں. بائی دا ٹائم وہ تعلیم کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو ایک بہترین کتاب کمپائل ہو چکی تھی. صرف ایک مسلسل ریگولر اور فوکسڈ ایفرٹ کے ساتھ. ہم میں سے ہر شخص جو بھی کوئی مصروفیت کا بہانہ کرتا ہے, یہ ہم سب کے بہانے ہیں, ساری مصروفیت کے باوجود ہم فون پہ گھنٹوں گزار دیتے, ای میلز اتنے اتنی دیر دیکھتے, پڑھتے, لکھتے رہتے, اسی طرح اور باتیں, لوگوں سے ملاقاتیں, بہت کچھ. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں بڑے اچھے کام کریں. ہاں اچھے کر رہے ہیں الحمدللہ, ایز لانگ ایز آپ کوئی گناہ کا کام نہ کریں, کوئی غلط کام نہ کریں, کوئی حرام کام نہ کریں, تو آپ کا وقت عبادت ہی ہے. لیکن ایک ہے اس کو بس گزار دینا جو آیا اور گزر گیا, اور ایک یہ ہے کہ آپ پلان کر کے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں. ایک یہ کہ آپ اپنے پیسے لے کے جائیں بازار اور کچھ بھی خرید لیں, جو سامنے آیا خرید لیں, اور ایک یہ کہ آپ سلیکشن کے ساتھ وہ چیز خریدیں جس سے ایک بڑا فائدہ ہو. آپ کا وقت پیسہ ہے, ٹائم از منی. اس منی سے آپ کیا خرید رہے ہیں, کس چیز پہ آپ لگا رہے ہیں, آپ کی پرائیورٹی کیا ہے, آپ کو اللہ نے کیا ٹیلنٹ دیا ہے, آپ کیا ونڈر کر سکتے ہیں, اور آپ کس بات میں لگے ہوئے. یہ بھی شیطان کے ٹرکس اور ٹریپس ہیں کہ آپ کو غیر اہم میں مشغول کر کے اہم ترین کو بھلائے ہوئے ہیں. وہ کرنے نہیں دے گا آپ کو جب تک کہ آپ ایک باقاعدہ جنگ نہیں کریں گے اس سے اور اپنے لیے وقت نہیں نکالیں گے. تو دیکھیے آپ کا کوہ طور کہاں ہے, کوئی کمرہ ہے کہ جہاں اس مخصوص وقت میں کسی کی رسائی نہ ہو, کہ جہاں آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکیں. اور اگر آپ صرف ونس اے ویک بھی کرتے رہے, سال میں 52 ویکس ہیں, پابندی کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ کام بڑا پسند ہے جو مسلسل ہو خواہ تھوڑا ہو, اس میں برکت بڑی. اب آپ دیکھیے آپ نے ایک کام کیا, مسلسل کیا, بغیر ناغے کے کیا, یکسوئی کے ساتھ کیا, اب کیا ہوا, اس کا فائدہ کتنا ہوا. سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کو پسند ہے وہ کام, اور جس کام کو اللہ پسند کر لے پھر اس میں برکت کیسے نہیں ہوگی, اور پھر اس کا فائدہ عام کیسے نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی صبر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ انسان پھر اس وقت میں اپنی باقی چیزوں کو ایک طرف کر دے. تو قرآن پڑھتے ہوئے ہر پارے میں سے کچھ نہ کچھ جیمز سمیٹتے جائیں, جو چیز آپ کو اپنے لیے خاص طور پر ریلیونٹ لگے اس کو جا کے اپنی کسی ڈائری میں نوٹ کر لیں, یہاں کر لیں, بعد میں کر لیں, اور پھر وہ آپ کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کے آئندہ زندگی کے بہتر عمل کے لیے بہت ضروری. یاد رکھیے اللہ نے روزے فرض کیے لعلکم تتقون, کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے. ہم نے ایک معیار رکھا تھا کہ ہم اپنے اندر لازمی چینج لائیں گے, ہماری رمضان سے پہلے کی زندگی اور بعد کی فرق ہوگی. کسی کو 10 پوائنٹس ملیں گے, کسی کو 9, کسی کو 8, کسی کو اس سے کم. لیکن اگر ہماری زندگی وہی ہے, روٹین, ڈگر, ہر چیز وہی جو رمضان سے پہلے تھے ہم, اور ہم نے کچھ بھی نہیں پایا, تو گویا ہم نے روزوں سے کچھ حاصل نہیں کیا. ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا ہے اور لازمن لانا ہے, اور تبدیلی کے لیے کچھ نہ کچھ پلان بنانا ہے, اور وہ قرآن کی روشنی میں ہی. قرآن صرف نماز روزے کا ہی حکم نہیں دیتا, قرآن آپ کو اور بھی بہت کچھ دیتا ہے, زندگی گزارنے کا ہر اصول سکھاتا ہے. اس میں اتنے گہرے میسیجز ہیں کہ جن پر ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے اور صرف تلاوت کر کے آگے گزر جاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 30 راتوں کے لیے, لگ گئی 40. اب جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے کوہ طور پر, تو اپنے بھائی ہارون کو کوئی کام ڈیلیگیٹ کیا. اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کچھ ڈیلیگیٹ کر کے گئے کام. یاد رکھیے کہ آپ کچھ بہتر کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کمتر کو ڈیلیگیٹ نہ کریں, اہم کر نہیں سکتے جب تک غیر اہم کو ڈیلیگیٹ نہ کریں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہارون علیہ السلام کو جو کام دیا جائے تو غیر اہم تھا, لیکن کتاب کا لینا اس سے بھی زیادہ اہم تھا. کوہ طور پہ جا کر براہ راست کتاب لے کر آنا زیادہ اہم تھا بنسبت اس روزمرہ کی تبلیغ کے جو وہ کر ہی رہے تھے. بعض اوقات ہم ہر روز تبلیغ کر رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بڑے خوش ہیں, بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن ہم نہیں سوچتے کہ اس سے اچھا بھی ہم مزید کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. تو وہ کیسے ہوگا, کب ہوگا؟ جب آپ اپنا موجودہ کوئی بھی کام کسی اور کو دے دیں. اس کے دو فائدے ہوں گے, ایک تو وہ کام جو آپ کسی کو دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہ ایسے ہی جیسے کسی کو مال دے دینا, کسی کو کام پہ لگانا ایک بہت بڑا صدقہ ہے اس شخص پر, اور آپ کی بہت بڑی نیکی کہ آپ نے اس کو کام سکھایا, لگا دیا, اب وہ جو کرے الدال علی الخیر کفالی, وہ جو بھی کر رہا ہے سارا ثواب آپ کو مل رہا ہے, اتنا ہی جتنا آپ خود کرتے تو آپ کو ملتا. چلیے وہ نہر بھی جاری ہو گئی اور اب آپ ایک قدم اور اوپر چڑھ گئے اور وہ کرنے لگے جو ابھی اور کوئی نہیں کر رہا اور کر بھی نہیں سکتا, آپ کو ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ نے آپ ہی کو اس کا ٹیلنٹ دیا. تو جب آپ وہ نہیں کرتے جو آپ کر سکتے ہیں تو گویا آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے, اپنے ساتھ کرتے. آپ انسانیت کو ایک بہتر چیز دے سکتے ہیں جو آپ نہیں دے رہے. کس لیے؟ کیونکہ آپ عام روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہیں, غیر اہم میں مشغول ہیں. لہذا اس رمضان کے گزرنے سے پہلے آئندہ سال کے لیے, کم از کم ایک سال کے لیے ضرور ایک ٹارگٹ سیٹ کیجئے, ایک پلاننگ کیجئے, اور پھر دیکھیے کہ کیا آپ اگلے سال رمضان تک اسے اچیو کر سکے. اور اگر کر گئے تو سمجھے کہ آپ اپنے آخرت کے سفر میں گویا اوپر جانے والے سٹیپس میں ایک سٹیپ اور آگے چڑھ گئے. تو ڈیلیگیشن کا ایک فائدہ اپنا بوجھ ہلکا ہوتا ہے, اور دوسرا فائدہ کسی کو کام دے کر, کسی کو کام لگا کر اس پر احسان ہوتا ہے اور اس کا بھی ثواب ملتا چلا جاتا ہے. اگر یہ اجر ہم کو پتہ چل جائے کہ ہم مختلف کام مختلف لوگوں کو دے کر کتنا زیادہ ملٹیپل ثواب کما رہے ہیں, تو ہم یہ فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہم ترین بہترین کام پر مزید فوکس کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم انجانے میں ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم انڈسپینسیبل ہیں, اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو یہ کام تو ہونے کا ہی نہیں. گھر میں مسلم خواتین اسی طرح گھر چلا رہے ہوتے ہیں, ہم نہ ہوئے تو گھر کیسے چلے گا. لہذا کبھی گھر سے ہی نہیں نکلتی عورتیں, کیا ہے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے. حالانکہ جو گھر سے نکلتی ہیں ان کا بھی کام ہو ہی جاتا ہے, ان کا بھی چل جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی کام جس میں ہم مشغول ہوتے ہیں, ہم سوچتے ہیں اگر ہم نے نہ کیا تو یہ تو چھت گر پڑے گی, قیامت آ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوتا, سب چلتا ہے. چھوڑ کے دیکھے تو صحیح, سب چلتا ہے, کچھ بھی نہیں رکتا. لیکن اس لیے نہیں چھوڑنے کے سستی کے مارے, لیزی ہو کر, کہ ہم سے نہیں ہوتا چھوڑو کوئی اور کر لے. یہ چھوڑنا اور یہ ڈیلیگیشن کچھ اور ہوگی, اور اس لیے چھوڑنا اور دینا کسی کو کہ میں زیادہ بہتر کر سکوں, یہ اور ہوگی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آپ اپنے آپ کو بہتر استعمال کر سکیں گے. اب ضروری نہیں کہ جو کام آپ کسی کو دیں وہ 100% ٹھیک کر کے دے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے یہاں اس ڈیلیگیشن کا حال. کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی, اے رب مجھے یارہ نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. وہ سب کو چھوڑ کر طور پہ بیٹھے ہیں اور موقع سنہری ہے, اللہ تعالیٰ بات کر رہے, کیا پتا اگلی بات بھی پوری ہو جائے. کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, یہ وہ خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر ہے, جو اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے, وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا, یہ اس کی سب سے بڑی تڑپ ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ اللہ کی اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں, ایسے جلوے ہو رہے ہیں, تو ایک قدم اور آگے سے کہہ کے تو دیکھتے ہیں, کیا پتا ہو ہی جائے. میکسیمائزر فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو بولا, پاک ہے تیری ذات, سبحانک تبتو الی و انا اول المؤمنین, میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اس ناجائز مطالبے سے. اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں، سارے شک دور ہو گئے۔